اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، ما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور وہ حضرات جو مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں، امید ہے اس موضوع پر پہلے چار بیانات وہ ان کے ذہن میں ہوں گے، اور اب جو مسئلہ آپ سے بیان کرنا مقصود ہے وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہم جب بھی کسی شخصیت کے دعوے کو دیکھتے ہیں تو اس دعوے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے باقی حالات اور قواعد کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن میں ان سے فرمایا کہ آپ ان اہل مکہ سے کہیے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں آج سے پہلے کی ساری زندگی تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ کفار مکہ کے سامنے رکھی اور کہا یہ میری زندگی کے 40 سال گزرے ہیں، تم کوئی واقعہ کوئی جگہ انگلی رکھ کے بتاؤ یہاں میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو جو شخص مخلوق پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ یک بیک خالق پر جھوٹ بولنے لگے گا، یہ کیسے ممکن؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک نمونہ، ایک ایک حدیث، آپ جب باہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بیٹھتے تھے وہ، اور اپنے گھر کے اندر جب ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، آپ کی زندگی کا وہ پہلو، دن جو لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں، راتیں جو لوگوں کے ساتھ گزری ہیں، اور وہ راتیں جو آپ کی اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ گزری ہیں، اور وہ راتیں جو باہر صحابہ رضی اللہ عنہ میں گزری ہیں، ایک ایک چیز سیرت کے نام سے محفوظ ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا دعویٰ جو کر رہا ہے تو اس کی اپنی پرسنل لائف کیا تھی۔ مرزا غلام احمد صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود تھے، اللہ نے انہیں نبوت دی اور وہ مہدی تھے، تو بالکل صاف بات ہے کہ اگر ہم انہیں اس مقام اور مرتبے کی شخصیت تسلیم کر لیں تو ہمیں بھی ان کی زندگی دیکھنی ہے۔ اگر ان کی زندگی اور ان کے شب و روز اس معیار پر پورے اترتے ہیں اور ان کی تصدیق کتاب و سنت سے ہوتی ہے تو ان کو نہ ماننے والا بہت ہی نامراد اور آخرت کو برباد کرنے والا، اور اگر ان کی زندگی ان کی سیرت کے باقی پہلو اس معیار پر پورے نہیں اترتے اور وہ ایک معیاری انسان ثابت نہیں ہوتے تو پھر ان سے درخواست ہے کہ جو انہیں نبی تسلیم کر رہے ہیں وہ ان گزارشات پر غور فرمائیں۔ ہمیں اس بات کے تسلیم کرنے میں کوئی عار اور عیب نہیں ہے کہ یقیناً بڑی شخصیتوں پر الزام لگتے ہیں اور الزامات کی ایک پوری فہرست ہوتی ہے جو ان کے مخالفین مرتب کرتے ہیں. خود ہندوستان کی تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پہ جب وہ پشاور میں امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے ایک اسلامی حکومت قائم کر چکے تھے تو یہ الزام بڑے زور و شور سے لگا کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں, اور اس الزام نے ان کی ساری تحریک کو نقصان پہنچایا, یہاں تک کہ ان کی ساری زندگی کا جو سرمایہ تھا, جو افراد انہوں نے بڑی محنت سے تیار کیے تھے, ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا. الزامات اللہ کے اچھے بندوں پر مخالفین لگاتے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے مخالفین نے ان پہ الزامات لگائے, اور سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ پر مبنی تھے, اور اب تک عیسائی اور یہودی مصنفین وہ چیزیں دہراتے ہیں, اور جس کو بھی ذرا انصاف اور خدا کے ہاں جواب دینے کا احساس ہے وہ جانتا ہے کہ جھوٹے الزام میں اور اصل جرم میں کتنا فرق ہوتا ہے. حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور کے بعد بھی بڑے بڑے اکابر پہ الزامات لگتے رہے ہیں, مگر الزامات کی حقیقت اور ہے. اور جب اپنے ہی گھر کا کوئی آدمی کوئی چیز لکھتا ہے بیان کرتا ہے تو اس کی حقیقت کچھ اور ہے. ہم آپ کی خدمت میں مرزا غلام احمد صاحب کی سیرت پر جو سب سے مستند کتاب مرتب کی گئی ہے سیرت المہدی کے نام سے, اس کی کچھ عبارتیں اور حوالے پیش کرتے ہیں. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جتنے حضرات بھی انہیں نبی یا مسیح مانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اس کتاب سے انکار ممکن نہیں. بنیادی ماخذ جو ان کی سیرت کا ہے, اور ان کے رفقا جو ان کے ساتھ رہے ہیں قادیان میں, جو کچھ انہوں نے تحریر کیا ہے, ان حوالوں کی ذمہ داری ہم پہ ہے. اس میں انشاءاللہ ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ہم اپنی طرف سے اس میں اضافہ کریں, اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو جھوٹ ہو. آپ سے سنیے, ان کے صفحات دیکھیے, سیرت المہدی کو بار بار پڑھیے. اگر یہ باتیں سچ ہیں اور یہ اسی طرح ثابت ہوتی ہیں تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, اور یہ جو خود تحریر مرتب ان کی سیرت میں آپ حضرات نے کی ہے یہ کیا بتاتی. ان شخصی احوال میں ہمیں یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے, اور امید ہے کہ جو لوگ ان کے معتقد ہیں وہ ہمارے اس بیان کو برا محسوس نہیں کریں گے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے جو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر وہ مسیح اور مسیح موعود اور نبی اور مہدی ہیں تو پھر انہیں ماننے کی سعادت سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے. آخرت پوری زندگی کا دار و مدار ہے, آخرت کی زندگی کا, اور اگر وہ ایسے نہیں ہیں تو خدا را آپ غور کریں, آپ سوچیں کہ آخر کس سمت کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا نکلے گا. انبیاء علیہ السلام کی سیرت, اسے بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں. اجمالاً اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں سٹینڈرڈ کا انسان رہا ہے, جسے دیکھ کر باقی پوری امت اپنی زندگی ویسے بنانے کی کوشش کرتی رہی. ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا, ان کا یہ عمل تھا, یہ قول تھا, یہ فعل تھا, یہ سنت ہے, یہ حدیث ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ مباحث اسی لیے ہوتی ہیں کہ آدمی اپنی سیرت کو ان جیسا بنائے. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی, ان کی سیرت کے سلسلے میں سیرت المہدی میں، اور اسی طرح جو ان کے حالات مرتب کیے ہیں بہت بڑے ایک ان کے معتقد اور ان کے جان نثار معراج الدین صاحب تھے، انہوں نے براہین احمدیہ جو ایک کتاب ہے مرزا صاحب کی، اس کا تتمہ لکھا ہے، اور وہ جس شخص کو نبی مانتے ہیں اور جس شخص کی مہدی ہونے کے قائل ہیں ان کے متعلق لکھتے ہیں، یہ طبعی ذوق اور نفاست کی بات دیکھیے کہ وہ انہیں نبی مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو یعنی مرزا صاحب کو شیرینی سے بہت پیار ہے، میٹھی چیزیں انہیں پسند ہیں، ٹھیک ہے صاحب، طبی رجحان، اور مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے لگی ہوئی ہے. مرض بول کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب ہر وقت آتا رہتا ہے، قطرات گرتے رہتے ہیں، اس پہ قابو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کو بیماری ہو سکتی ہے. اس زمانے میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت جیب ہی میں رکھتے تھے، اور اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے، یعنی ایک ہی جیب میں وہ مٹی کے وہ ڈھیلے بھی رکھتے تھے جس سے پیشاب خشک کرنا ہے، اور گڑ بھی اسی میں رکھ لیا کرتے تھے. یہ اس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جس کی نبوت کے وہ قائل ہیں، اور یہ طہارت کا حال ہے. سیرت المہدی کی تیسری جلد کے صفحہ 243 پہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح عموماً گرم پانی سے طہارت فرمایا کرتے تھے اور ٹھنڈے پانی کو استعمال نہ کرتے تھے. کوئی حرج نہیں، یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک دن آپ نے کسی خادمہ سے فرمایا کہ آپ کے لیے پاخانہ میں لوٹا رکھتے، اس نے غلطی سے تیز گرم پانی کا لوٹا رکھ دیا. جب حضرت مسیح فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو دریافت فرمایا لوٹا کس نے رکھا تھا. جب بتایا گیا کہ فلاں خادمہ نے رکھا تھا، ظاہر ہے کہ اسی خادمہ نے رکھا ہوگا جس سے آپ نے حکم فرمایا، تو آپ نے اسے بلوایا اور اسے اپنا ہاتھ آگے کرنے کو کہا، اور پھر اس کے ہاتھ پر آپ نے لوٹے کا بچا ہوا پانی بہا دیا تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ پانی اتنا گرم ہے کہ طہارت میں استعمال نہیں ہو سکتا. اس خادمہ کی واقعی غلطی تھی کہ اتنا گرم پانی وہ بیت الخلاء میں رکھ کے آئیں کہ اس سے طہارت ممکن نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اس کے ہاتھ پہ ڈالا تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ کیسی غلطی انہوں نے کی ہے. مگر بڑے احترام سے درخواست کی ہے کہ اگر شخصی احوال کا ہم جائزہ لیں تو پھر جو اتنا گرم پانی تھا تو طہارت کس سے ہوئی تھی. اسی طرح نماز میں جو اللہ کے اچھے بندوں کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے اور خدا کے ساتھ تعلق کی سب سے بڑی دلیل اور چیز ہے، مولانا عبد الکریم صاحب نے اس نماز کا بھی بیان کیا ہے، اور جو اس وقت قادیان میں مستند اور مانے ہوئے مفتی تسلیم کیے جاتے تھے، مفتی محمد صادق صاحب نے الفضل اخبار جو نکلتا تھا 17 جنوری 1925 کے پرچے میں، وہ کہتے ہیں کہ عبد الکریم صاحب نماز پڑھا رہے تھے. مولانا عبد الکریم صاحب قادیان میں امام تھے، اور اسی لیے ایک مرتبہ جب ان کی اور کسی کی بحث ہو رہی تھی تو مرزا صاحب نے جب ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو باہر آ کر یہ آیت ان کے سامنے پڑھی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. تو یہ چپ ہو گئے کیونکہ عبد الکریم صاحب مانتے تھے کہ یہ با واقعی خدا کے نبی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے قعدے سے اٹھے مولانا تو حضرت صاحب کو پتہ نہ لگا, حضور التحیات ہی میں بیٹھے رہے. جب مولوی صاحب نے رکوع کے لیے تکبیر کہی یعنی تیسری رکعت کے رکوع کے لیے تو حضور کو پتہ لگا اور حضور اٹھ کر رکوع میں شریک ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے مولوی نور الدین صاحب اور مولوی محمد احسن صاحب کو بلوایا اور مسئلہ کی صورت پیش کی اور فرمایا میں بغیر فاتحہ پڑھے رکوع میں شامل ہوا ہوں. تیسری رکعت کی فاتحہ رہ گئی نا, اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم؟ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص خود نبی ہو اور خود مسیح ہو اس کے لیے کیا یہ درست ہے کہ امتیوں کو بلا کے نماز کے مسائل پوچھے؟ مولوی محمد احسن صاحب نے مختلف شکیں بیان کی کہ یوں بھی آیا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے, کوئی فیصلہ کن بات نہ بتائی. اور مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم جو امام تھے آخری ایام میں بالکل عاشقانہ رنگ پکڑ گئے تھے, وہ فرمانے لگے مسئلہ وغیرہ کچھ نہیں, جو حضور نے کیا بس وہی درست. پوری شریعت اور اس کے مسائل ایک طرف اور جو کچھ حضور نے کیا وہی درست ہے, یہ ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے. انہوں نے اپنے کسی معتقد کو یہ نہیں کہا کہ شریعت کا حکم مقدم ہے یا کیا چیز, یہ ان کی نماز کا حال. سیرت المہدی کی تیسری جلد میں صفحہ 119 پہ تحریر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود نے حج نہیں کیا, وہ حج نہ کرنا ان کا, یہ ہم آپ سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں, اعتکاف نہیں کیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جتنا عرصہ بھی رہے ہیں اعتکاف فرماتے رہے ہیں, یہاں تک کہ بدر کے سال جو آپ کا اعتکاف نہیں ہوا تھا, بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ توجیہ ہے اس حدیث کی اور باقی محدثین کی کہ یہ جو آپ نے وفات سے پہلے 20 دن کا اعتکاف فرمایا یہ اصل میں بدر کے سال کی قضا تھی, بعض حضرات کی رائے یہ ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا, تو یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف نہیں کیا, زکات نہیں دی, تسبیح نہیں رکھی, میرے سامنے رب یعنی گوہ کو کھانے سے انکار کیا. تو عبادات کا حال یہ ہے کہ نماز تو ایسی تھی کہ جو حضور کر دیں وہی درست ہے, حج وہ کوئی نہیں, اعتکاف نہیں ہے, زکات نہیں ہے, تسبیح نہیں ہے. یہ کون سی نبوت ہے جو ان ساری عبادات سے خالی ہے اور پھر بھی خدا کا قرب ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ساری چیزیں عبادات کی وجہ سے نہیں تھیں اور نبوت بھی تھی, تو ہم کیا یہ دیکھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اپنی اندرونی اور نجی زندگی کا کیا حال تھا؟ الحکم اخبار جو نکلتا تھا 17 اپریل 1907 کی اشاعت میں محمد حسین صاحب جو قادیانی تھے, یہ مرزا صاحب کی زندگی میں ہی مسئلہ اٹھا ہے اور انہوں نے یعنی یہ جواب بھی ان کی زندگی میں ہی لکھا گیا ہے اور کہیں اس جواب کی تردید نہیں. جو لوگ بھی مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں ہم ان کی خدمت میں بڑے ادب اور احترام سے کہتے ہیں کہ روحانی خزائن کا وہ حصہ جو تفسیر کبیر پہ مشتمل ہے اور ان کے ملفوظات پہ اور 3 جلدیں اشتہارات کی اور باقی ان کی کتابیں, یہ 30 سے زائد جلدوں کا ایک ایک صفحہ ایک ایک سطر ہم ناکارہ لوگوں کی نظر سے گزری. ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو اسلام کی اور صحیح چیز کی دعوت دے رہے ہوں اور ہم نے ان چیزوں کو پڑھانا ہو. بڑے ٹھنڈے دل سے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ خدا را آپ غور کیجئے, اسے کسی گروہ اور تعصب کی نظر سے نہ دیکھیے. وہ 32-37 جلدیں ان سے بے خبری نہیں. ان کی زندگی میں یہ سوال پوچھا ہے محمد حسین صاحب قادیانی نے کہ حضرت اقدس غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں کیوں دبواتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال اٹھتا ہی ہے. بیسیوں چیزیں ہیں, جب ایک شخص کو نبی ماننا ہے تو اس کی زندگی کے متعلق کسی کو بھی پوچھنے کا حق ہے کہ جناب یہ بات کیوں ہوئی تھی. تو حکیم فضل دین قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ نبی معصوم ہیں, ان سے مس کرنا اور اختلاط منع نہیں بلکہ موجب رحمت و برکات ہے. یعنی وہ ایسے نبی معصوم ہیں کہ غیر عورتیں ان سے ملتی رہیں, اختلاط ہو اور انہیں چھوتی رہیں, یہ منع ہونا تو درکنار ہے رحمتیں اور برکتیں. اتنی بات تو ہم میں اور آپ میں مشترک ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس اور چھونا تو یقیناً برکات کی چیز تھی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی ایک عورت کے متعلق بھی ثابت ہے کہ اس نے بھی برکت کے لیے آپ کو چھو لیا اور آپ کا ہاتھ اس پہ چلا گیا؟ جہاں برکت یقیناً تھی اور ذرہ برابر شبہ نہیں تھا, وہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو گھر کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ما مس ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط امراتن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر میں دست مبارک کسی غیر عورت کو نہیں چھوا. اور جہاں متنازع مسئلہ ہے کہ ہم سیاہ دل والے اور منکر, جیسا کہ انہوں نے اپنی تحریر میں فرمایا ہے, اس کے مطابق ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں, وہاں یہ کہنا کہ موجب تھی برکات کی. اخبار الفضل میں غلام محمد قادیانی کا مضمون ہے اور وہ خود اپنی بیوی کے متعلق ہی لکھتے ہیں کہ میری بیوی, ان کی بیوی کا نام تھا عائشہ, تو کہتے ہیں 15 برس کی عمر میں دار الامان میں حضرت مسیح موعود کے پاس آئیں. حضور کو مرحومہ کی خدمت, حضور کے پاؤں دبانے کی بہت پسند تھی. وہ خود اپنی اہلیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ میری بیوی عائشہ جو تھی وہ حضرت مسیح موعود کے پاؤں دبایا کرتی تھی اور حضرت کو یہ خدمت بہت پسند تھی. یہ وہی چیز ہے جو ہم نے پہلے عرض کی ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ گناہ تو درکنار, وہ تو نبی معصوم تھے. اور سیرت المہدی کی 3 جلد کے صفحہ 210 پہ یہ بنیادی کتاب ہے سیرت کی, سب جانتے ہیں. اور اسے اگر ہم اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہیں کہ 3 مرتبہ سے بھی زیادہ پڑھا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں. سیرت المہدی کی 3 جلد کے 210 صفحہ پہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ام المومنین محترمہ نصرت جہاں, یہ اہلیہ ہیں مرزا غلام احمد صاحب کی, وہ کہتی ہیں انہوں نے سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسماتا بھانو تھی. بھانو شاید نام ہوگا, پنجابی میں آ کے بھانو ہو گیا ہوگا. تو حضرت مسیح موعود کی اہلیہ کہتی ہیں کہ وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی. چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی اس لیے اسے یہ پتا نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے. سردی اتنی شدید تھی کہ کسی کو احساس ہی نہیں تھا کہ کیا چیز دبائی جا رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا, بھانو آج بڑی سردی ہے. کہنے لگی, ہاں جی تدے تے تہاڈیاں لتاں لکڑی وانگوں ہوئیاں ہوئیاں. یعنی جی ہاں, جبھی تو آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں. وہ دبانے والی پٹی دبا رہی ہے پلنگ کی اور حضرت سے فرما رہے ہیں سردی ہو گئی. تو خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے جو بھانوں کو سردی کی طرف توجہ دلائی تو اس میں غالباً یہ جتانا مقصود تھا کہ آج شاید سردی کی وجہ سے تمہاری حس کمزور ہے، اور اگر حس کمزور نہ ہوتی تو کیا یہ ٹانگوں کے دبانا جائز؟ اس سے بھی بڑھ کر مفتی محمد صادق صاحب جو مفتی کہلاتے تھے اور جو مرزا صاحب کی نبوت کی طرح طرح کی توجیحات اور تاویلات کرتے ہیں، ان کی روایت دیکھ لیجئے، ذکر حبیب کے نام سے انہوں نے لکھی ہے کتاب، اور فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی، نیم پاگل اور خادمہ کے طور پر رہتی تھی، اور دیوانی تھی مگر دیوانہ وار کام کرتی تھی حضرت کے۔ ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا رکھا ہوا تھا۔ کھرا ایک ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے برتن دھو لیے جاتے ہیں، خواتین برتن دھوتی تھیں یا اس طرح کی، وہاں ایک کونے میں کھرا رکھا ہوا تھا جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے، وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی۔ حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی۔ یہ ان کی تنہائیوں کا حال ہے کہ ایسی نیم دیوانی خواتین رہتی تھیں اور حضرت کو بھی التفات نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سیرت المہدی میں ہی ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں حضرت مسیح موعود کے وقت میں اور اہلیہ، ایک اور ان کے دوست ہیں بابو شادین، ان کی اہلیہ کہتے ہیں کہ رات کو پہرہ دیتی تھی، اور حضرت صاحب نے فرمایا ہوا تھا کہ اگر میں سونے میں کوئی بات کیا کروں تو مجھے جگا دینا، رات کے پہرے بھی عورتیں دیتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے آپ کی زبان پر کوئی الفاظ جاری ہوتے سنے اور آپ کو جگا دیا، اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ ان ایام میں عام طور پر پہرہ مائی فجو منشیانی، اہلیہ منشی محمدین گجرانوالا اور اہلیہ بابو شادین ہوتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے آپس پہ کچھ بھی رشتے ہوں، مرزا غلام احمد صاحب کا اور ان کا کیا رشتہ بنتا تھا؟ اور رات کو پہرے کے لیے کیا پورے قادیان میں، جہاں ان کے بقول ان کے لاکھوں معتقد اور مرید تھے، کیا یہی عورتیں اور نیم دیوانی رہ گئی تھیں گھروں میں کام کرنے؟ پھر یہی نہیں، ان کے جو الہامات ہیں، مکاشفات ہیں مرزا صاحب کے، ان الہامات کا بھی حال دیکھیے۔ 25 جولائی 1892، یہ وہی تاریخیں ہیں جن تاریخوں میں محمدی بیگم کے نکاح کا قصہ چل رہا تھا، تو مرزا صاحب کی اپنی تحریر ہے، کہتے ہیں کہ آج میں نے بوقت صبح 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا۔ صبح بھی ہے، 4:30 بجے بھی ہیں، دن بھی ہے، کہ ایک حویلی ہے اور اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے۔ تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں، اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، میں پانی کو ڈال چکا تھا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خوش رنگ لباس پہنے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ یہ خواب کی بات ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے تھے، یعنی محمدی بیگم، جس کے نکاح کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ حق اور باطل کا معیار ہے۔ کہتے ہیں اس کو دیکھا تو جالی کا کپڑا تھا شاید، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی، گویا اس نے کہا یا دل میں کہا کہ میں آ گئی ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، محمدی بیگم جس کے لیے وہ خواب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ آ جاوے، اس سے ان کا نکاح نہیں ہوا. اور پھر وہ عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی اور اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی. فالحمدللہ علی ذالک، اللہ کی تعریف ہے سب کی سب اس چیز پہ. خواب جو انہوں نے دیکھا تو یہ ان کے اپنے ہی معتقد ہیں جو نقل کر رہے ہیں اور خود ہی لکھ رہے ہیں. نبی کا تو خواب بھی وہی ہوتا ہے، پھر یہ وہی عالم امکان عالم اسباب میں کیوں نہیں پوری ہوئی؟ اور یہ دعائیں خواب میں بھی کہ یا اللہ آ جاوے، اور جب وہ بغل گیر ہوئی تو آنکھ کھل گئی. ایسی حالت میں کیا کہیں معذرت کے ساتھ، آنکھ کھلی جایا کرتی. سیرت المہدی کی پہلی جلد میں صفحہ 261 پر ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ امبالہ کے ایک شخص نے حضرت سے فتویٰ منگایا اور لکھا حضرت کو یہ کہ میری ایک بہن کنچنی تھی، یعنی فاحشہ عورت تھی، اور اس نے اس حالت میں بہت روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی اور مجھے اس کا ترکہ ملا. یعنی بھائی یہ لکھتا ہے کہ میری بہن طوائفوں کا کام کرتی تھی، جب مر گئی تو اس کا مال باقی رہ گیا، اور مال جب وراثت میں تقسیم ہوا تو مجھے بھی ملا، مگر بعد میں مجھے اللہ تعالی نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی، اب میں اس مال کا کیا کروں؟ ظاہر ہے کہ یہ مال حرام تھا، حرام میں کمایا گیا تھا. حضرت صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں اس زمانے میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ ہو سکتا ہے. جب یہ فتویٰ پہنچا تو وہ سارا اس خاتون کا، اس طوائف کا مال قادیان آ گیا، کیونکہ اسلام کی خدمت قادیان میں ہو رہی تھی. مولانا محمد حسین بٹالوی، جن کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، انہوں نے اشاعت السنہ جو ان کا رسالہ نکلتا تھا اس میں انہوں نے تانے کے طور پر لکھا کہ حضرت تو طوائفوں کا مال بھی صاف کر جاتے ہیں. جب یہ تحریر مرزا صاحب تک پہنچی تو آئینہ کمالات اسلام میں صفحہ 601 پر انہوں نے اس کا جواب جو لکھا ہے، بس وہ سن لیجئے. انہوں نے جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا مال تھا اور اللہ تعالی نے ہمیں دیا. وہ حرام مال جو حرام کاموں سے آیا تھا، مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ کا مال تھا اور اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ ان کی حالت ہمیشہ رہی ہے جو ان کے معتقد ہیں. ہم ان سے بڑے ادب سے درخواست کرتے ہیں کہ مرزا صاحب ساری اپنی زندگی میں ایک چیز پر کاربند رہے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، اور وہ جھوٹ تھا. مسلسل جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور اس تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا ہے کہ ہم آپ سے جو حوالے جو چیزیں عرض کر رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز آپ غلط ثابت کر دیجئے کہ یہ مرزا صاحب نے جھوٹ نہیں بولا. خواتین کے قصے اور یہ چیزیں اس سے بھی کہیں زیادہ اور آگے باتیں ہیں، مگر مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ان چیزوں کا پھر ذکر کیا جائے. اور جھوٹ کی بدترین قسم جسے مرزا صاحب نے اپنایا ہے، اور روحانی خزائن کی 32-37 جلدوں میں پورے دعوے کے ساتھ یہ عرض کر سکتے ہیں کہ 100 سے زیادہ جھوٹ تو ابھی بیٹھے بیٹھے گنوا دیں، اور سب سے بدترین جھوٹ وہ جو بولتے رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی یہ جھوٹ بول بول کر ان کے ذمے لگاتے رہے. ہم چند ایک جھوٹ پیش کرتے ہیں اور سوچیں وہ کہ آخرت میں اللہ کے ہاں کیسی شدید جواب دہی ہوگی کہ جب خدا پوچھے گا کہ جس شخص کو تم نبی مانتے تھے وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ لگاتا رہا، آخر اس کا کیا حل. مرزا صاحب نے 40 جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا. یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں ان کے جتنے کشف تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے, مہر لگا دی ہے. کس بات کی؟ کہ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں 14ویں صدی کے سر پر آئیں گے, 14ویں صدی کے آغاز میں. ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ 14ویں صدی کے آغاز میں عیسیٰ علیہ السلام آئے. نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا. انبیاء علیہ السلام نے تو پنجاب کا شاید نام بھی نہ سنا. یہ کہنا کہ وہ پنجاب کے متعلق پیشن گوئیاں کرتے رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے. مرزا صاحب براہین احمدیہ کے زمیمے میں لکھتے ہیں, اور خزائن جو روحانی خزائن ہیں ان کی 21ویں جلد کے صفحہ 359 کی عبارت دیکھیے, وہ کہتے ہیں ایسا ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا. احادیث صحیحہ جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں عربی میں واحد اور پھر تثنیہ اور پھر جمع ہوتا ہے, تو احادیث صحیحہ کا مطلب ہے کم سے کم 3 حدیثوں میں تو یہ آیا ہوگا نا. کیا آیا تھا؟ کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں کا مجدد ہوگا. پورے ذخیرہ حدیث کو اٹھا لیجئے, جتنی کتابیں ہیں سب کو دیکھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا ہے کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ 14ویں صدی میں آئیں گے, اور لکھا تھا کہ وہ اپنی پیدائش کی روح سے 2 صدیوں میں اشتراک رکھے گا اور 2 نام پائے گا, اور اس کی پیدائش 2 خاندانوں سے اشتراک رکھے گی, اور چوتھی 2 گنا صفت یہ کہ پیدائش میں بھی جوڑے کے طور پر ہوگا. سو یہ سب نشانیاں ظاہر ہو گئیں. خود مرزا غلام احمد قادیانی کیا جوڑے کی صورت میں پیدا ہوئے تھے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہیں بھی کہ مسیح علیہ السلام 14ویں صدی میں آئیں گے اور جوڑے کی صورت میں آئیں گے, یعنی ان کے ساتھ ایک ان کا بھائی یا بہن کوئی اور جنم لے گی؟ آپ نے تو یہ فرمایا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے. یہ صراحتاً جھوٹ ہے حدیث میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسی بات نہیں کی. تیسرا جھوٹ آپ دیکھیں, مرزا صاحب نے چشمہ معرفت جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں روحانی خزائن کی 23ویں جلد میں صفحہ 382 پر, کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء علیہ السلام کی نسبت سوال کیا گیا, کسی نے سوال نہیں کیا, اور نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ملکوں کی کوئی خبر دی کہ اس میں نبی آئیں یا نبی ہیں علیہ اعوذ باللہ. تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ملک میں خدا تعالی کے نبی گزرے ہیں, اور فرمایا کہ کانا فی الہند نبیین اسود اللون اسمہ کاہنا, ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کے تھے اور ان کا نام کاہن تھا, یعنی کنیہا جس کو کرشن کہتے ہیں. یہ صاف جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کے تھے, اور نہ یہ فرمایا ہے کہ کوئی کاہن یا کنیہا یا کرشن کوئی تھا. کرشن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں لیا. یہ 100% جھوٹ ہے جو انہوں نے ان پہ بولا. کیا کہا جائے؟ محض اس لیے کہ ہندوؤں کو اس طرف متوجہ کرنا کہ تمہارے کرشن صاحب بھی نبی تھے اور اب ایک نبی اور آ گیا ہے, لہذا تم اگر ہمیں مانو گے تو وہ انبیاء کا سلسلہ جاری ہے, پیروی ہماری بھی ہو جائے گی. یہ اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے کوئی آدمی, کوئی شریف آدمی اپنے دوست پر جھوٹ نہیں بولتا, کجا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور پھر بھی ان پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک اور عبارت دیکھیے جو اشتہار انہوں نے تعاون میں دیا, اور وفات سے کچھ پہلے, مئی 1908 میں وفات ہوئی ہے, اگست 1907 میں انہوں نے اشتہار دیا, اور کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں. 100% جھوٹ ہے, 100% جھوٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جب کسی شہر میں بلا آ جائے تو اس کو چھوڑ دو. شام میں طاعون پھیل گیا تھا, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہاں تھے, اور یہ وہی دور تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی چابی وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اپنی نیابت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت میں چھوڑ کے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہاں طاعون ہے اس بستی میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل نہیں ہوئے, اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا امیر المومنین آپ تشریف لائیں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہ, جس شہر میں طاعون ہے میں تو وہاں نہیں جاتا. اور پھر لمبی طویل روایت ہے اس کے آخر پہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا جب کسی شہر میں وبا پھیل جائے تو جو اندر ہیں وہ باہر نہ آئیں اور جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں. اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا سب شورا بیٹھی ہوئی ہے, بحث ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا اس میں کیا بحث کی بات ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ نے فرمایا تھا جب کہیں کسی شہر میں وبا آ جائے تو جو شہر کے افراد ہیں وہ اس جگہ سے مت نکلیں اور جو باہر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اندر مت جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا اے فحمد اللہ, عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ اتنے خوش تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے فیصلے کو وہ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. یہ کہاں آیا ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں؟ صراحتاً یہ جھوٹ. پانچواں جھوٹ آپ دیکھیے, اعجاز احمدی کے 13ویں صفحے پہ لکھتے ہیں افسوس کہ وہ حدیث بھی اس زمانے میں پوری ہوئی جس میں لکھا تھا کہ مسیح کے زمانے کے علماء ان سب لوگوں سے بدتر ہوں گے جو زمین پر رہتے ہیں. یہ کس حدیث میں آیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے زمانے کے علماء سب سے بدتر ہوں گے؟ جتنی احادیث کی کتابیں ہیں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. آٹھواں جھوٹ بھی سن لیجئے, کہتے ہیں چونکہ حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں ان کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا, اس لیے یہ بیان کرنی ضروری ہے کہ وہ پیشن گوئی آج پوری ہو گئی. انجام آتھم صفحہ 20, 313 افراد کے نام انہوں نے لکھے مرزا صاحب نے کہ یہ 313 ہمارے افراد بن گئے ہیں, اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی وہ دیکھ لو, آج وہ پیشن گوئی پوری ہوگی. یہ بحث بالکل الگ ہے کہ وہ 313 میں سے کتنے ایسے تھے جنہوں نے بعد میں مرزا صاحب کی بیعت توڑ دی اور ان کے دین ان کے مسلک سے ہٹ کے وہ صحیح راہ پر آ گئے. لیکن یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب مہدی آئیں گے تو چھپی ہوئی کتاب ان کے پاس ہوگی, یہ کس زمانے میں پرنٹنگ کا تصور تھا؟ یہ کب شروع ہوئی ہے پرنٹنگ؟ یہ کتابوں کا چھپنا یہ تو 16ویں صدی سے شروع ہوا ہے, 15ویں صدی سے شروع ہوا ہے, 17ویں سے ہوا ہے, یہ اسی دور میں شروع ہوا ہے. مختلف ممالک میں مختلف سالوں میں پریس لگے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی چیز کے متعلق نہیں کہا کہ یہ پرنٹ ہوگی, یہ چھپے گی. کیا یہ جھوٹ نہیں؟ من گھڑت باتیں. اور اسی طرح صرف احادیث میں ہی نہیں, آپ دیکھیے اللہ تعالی پر بھی جھوٹ ہے علیہ باللہ. ایک جگہ لکھتے ہیں لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف کی وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی. اب قرآن کی کون سی پیشن گوئیاں ہیں؟ کہتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا. یہ کس قرآن میں لکھا ہے؟ اگر قرآن سے مراد یہی ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو کے والناس تک ہے, تو اس قرآن میں اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے, ہمیں بتا دیں, دکھا دیں کہاں لکھا ہے. پہلی بات یہ کہ اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا, وہ اس کو کافر قرار دیں گے. یہ اس قرآن میں تو کہیں نہیں آیا. اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین ہوگی اور اس کو اسلام سے خارج اور دین کے تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا. چھ دعوے مرزا صاحب نے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری تھا کہ قرآن شریف کی وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے گا. ایک, وہ اس کو کافر قرار دیں گے. دو, وہ اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے. تین, اور اس کی سخت توہین ہوگی. چار, اور اس کو اسلام سے خارج. پانچ, اور دین کے تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا. یہ اپنی کتاب اربعین میں اور روحانی خزائن کی 17ویں جلد کے 404 صفحے پہ دیکھ لیجئے. یہ چھ دعوے انہوں نے کیے ہیں. ان چھ میں سے ایک بھی دعویٰ ایسا ہے جو قرآن پاک میں, اور اس سے بھی بڑا جھوٹ قرآن پاک پہ جو انہوں نے بولا ہے. روحانی خزائن کی بالکل تیسری جلد کے ابتدا میں ہی صفحہ 140 پہ کہتے ہیں کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے. مکہ, یہ تو آیا ہے قرآن پاک میں, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے. بکہ بھی فرمایا ہے. اور دوسرا شہر مدینہ, یہ بھی سورہ توبہ میں آیا ہے. اور قادیان, کہتے ہیں کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے, مکہ, مدینہ اور قادیان. آپ خود سوچئے جو ان کی نبوت کے قائل ہیں, اس قرآن میں تو ہے نہیں وہ کہیں. اگر کوئی قرآن ان کے پاس تھا, ان کے گھر میں تھا, کہیں خواب میں دیکھا تھا, کہیں کشف میں دیکھا تھا, تو وہ ایک الگ بات ہے. مگر جس قرآن کو ہم قرآن کہتے ہیں, اس میں کہیں نہیں اعزاز کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر, تذکرہ, کیا کوئی چیز نہیں. قادیان کا نام ہی سرے سے نہیں ہے قرآن پاک میں. یہ اللہ تعالی پر جھوٹ ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ تعالی پہ اس طرح جھوٹ بولنا, یہ کسی ایسے شخص کی بات بھی نہیں ہو سکتی جس کے دل میں اللہ کا خوف. کجا یہ کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگ اسے مانیں. ایک اور جھوٹ آپ سے عرض کریں, آخری جھوٹ. آٹھ ہم نے عرض کیے ہیں, یہ نواں جھوٹ ہے ان کا. ابن عربی رحمت اللہ علیہ اسپین میں جب مسلمانوں کا عروج کا دور تھا, اس زمانے میں ایک بہت بڑے صوفی تھے اور اللہ تعالی کے بڑے مقرب لوگوں میں سے. انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں اور ایک ان کی کتاب ہے فصوص الحکم. اس میں انہوں نے اپنا ایک کشف لکھا ہے اور اپنے کشف میں وہ بتاتے ہیں کہ قرب قیامت کے حالات کیا ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بتایا. وہ کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام جو نبی گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد, ان کے صفات پر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ قیامت کے قریب قریب, وہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ چین میں پیدا ہوگا. وہ کہتے ہیں آخری بچہ جو پیدا ہوگا دنیا میں وہ شیس علیہ السلام کے قدم پر ہوگا, اور اس بچے کے بعد اس نوع انسانی میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا, پس وہ بچہ خاتم الاولاد ہوگا, اور اس کے ساتھ اس کی ایک بہن پیدا ہوگی جو اس سے پہلے پیدا ہوگی, اور اس بچے کا سر اس بچی کے پاؤں سے ملا ہوا ہوگا. یہ سب کشف ہے, انہیں اللہ تعالی نے بتایا ہوگا. جو چیز بہرحال انہوں نے دیکھی ہے وہ انہوں نے لکھ دی. یہ جو خود کہتے ہیں نا کہ جوڑا پیدا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ پیشن گوئی بھی ان پہ صادق آ جائے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اس بچے کی پیدائش چین میں ہوگی اور اس کی زبان اس کے شہر کی زبان ہوگی. یعنی چین میں ایک بچہ پیدا ہوگا, جڑواں ہوں گے، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی ہوگی۔ اور اس بچے کی پیدائش کے بعد مردوں اور عورتوں میں بانج پن کی بیماری سرایت کر جائے گی، پس نکاح کثرت سے ہوں گے مگر اولاد کی پیدائش نہیں ہوگی، اور یہ بچہ بڑا ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گا، لیکن اس کی دعوت پر کوئی کان نہیں دھرے گا۔ یہ ان کا کشف ہے۔ اب مرزا صاحب نے اس پیشن گوئی کو اپنے اوپر کس طرح فٹ کیا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ان کے جھوٹ کی 100 سے زیادہ مثالیں تو اسی وقت اللہ کے فضل سے ہم دے سکتے ہیں۔ یہ آخری 9ویں مثال آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تریاق القلوب میں لکھتے ہیں کہ پیشن گوئی میں، یعنی یہ جو بھی ہم نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی ہے، یہ لفظ بھی ہیں کہ اس کے بعد، یعنی اس بچے کی پیدائش کے بعد لوگوں میں بانج پن کی بیماری سرایت کرے گی، یعنی اس کے بعد اولاد ہی نہیں ہوگی۔ اصل کشف تو یہی تھا نا ان کا کہ بس وہ آخری بچہ ہے، اس کے بعد اولاد پیدا ہونا بند ہو جائے گی، نکاح ہوں گے مگر اولاد نہیں ہوگی، انہوں نے یہی کہا تھا۔ اب مرزا صاحب نے چاہا کہ یہ بھی میں ہو جاؤں، تو اب ان کے بعد بھی تو آخر دنیا میں بچے ہوئے ہی ہیں۔ افسوس ہے کہ نکاح بھی ہوتے رہے اور اس کے نتیجے میں اولادیں بھی ہوتی رہیں۔ اب یہ کشف کیسے ان پہ فٹ ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کہ یعنی پیدا ہونے والے حیوانوں اور وحشیوں سے مشابہت رکھیں گے اور انسانیت حقیقی صفحہ عالم سے مفقود ہو جائیں گے، وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے اور نہ حرام کو حرام، بس ان پر قیامت قائم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے بعد جو آئندہ کو لوگ پیدا ہوا کریں گے وہ اتنے حیوان ہوں گے کہ وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے، حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے، اور ان پہ قیامت قائم ہوگی۔ مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا 1908 میں، اور 1908 سے لے کے آج نومبر 2000 تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں، کیا یہ سب کے سب حیوان ہیں اور وحشی؟ کیا یہ سب کے سب حلال کو حلال نہیں سمجھتے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے؟ وہ سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اللہ کے نیک بندے، ان کو وہ اپنے ایک جملے قلم کی ایک جنبش اور سطر سے وحشی اور حیوان قرار دے دیں، یہ تو کوئی گالی نہیں۔ اور وہ الزام یہ ہے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم بالکل گالی نہیں دیتے صاحب، ہم تو بار بار یہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، آپ راہ بھول گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ الزام کہ ہم گالی دیتے ہیں، یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حیوان اور وحشی پیدا ہوں گے بس اس کے بعد۔ کیا ایک صدی سے ساری دنیا میں حیوان اور وحشی پیدا ہو رہے ہیں؟ اور معاف کیجیے، اس میں خود مرزا صاحب کا اپنا خاندان، ان کے اولاد بھی شامل ہے، وہ بھی تو ظاہر ہے کہ ان کے بعد پیدا ہوئے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے گالیوں کا، ممکن ہے ان سارے بیانات میں بار بار یہ لفظ آیا ہے مرزا صاحب کا کہ ان کی ذات کی ہم نے ذکر کیا ہے، یا جو انہیں مانتے ہیں انہیں مرزائی کہا ہے، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، آپ خود ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں، تو کوئی ہمیں محمدی کہتا ہے، ہمیں کوئی برائی نہیں اس میں لگتی۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلے کا نام ہی سلسلہ محمدیہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتے ہیں، تذکرہ جو ان کی کتاب ہے، تذکرہ کا جو بھی ان کی نبوت کا قائل ہے، ان حضرات کے ہاں تذکرہ کتاب کی اتنی اہمیت ہے جتنی اہل تشریح کے ہاں نہج البلاغہ کی، اور جتنی ہمارے ہاں قرآن پاک کی، گویا اس درجے کی بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور تذکرہ میں مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ مجھے الہام ہوا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ سنفرغ لک یا مرزا، مرزا ٹھہر جا، ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں۔ تو جب خدا نے خود انہیں مرزا کہا ہے، تو ان کے ماننے والوں کو اگر ہم مرزائی کہتے ہیں، تو بھائی کس بات پہ برا مان رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی گالی نہیں. ہمیں اس پہ ہے کہ احمدی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور احمدی وہ ہوگا جو اس نسبت سے انہیں مان رہا ہے. اور آپ چونکہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ نے بقول ان کے خود نے مرزا کہا ہے، تو آپ مرزا ہی. اسی وجہ سے ہم لوگ اسے درست نہیں سمجھتے کہ آپ کو احمدی کے نام سے مخاطب کیا جائے، البتہ مرزائی کہا جائے. اور جہاں تک گالیوں کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھوایا تھا مرزا، جو خط لکھوایا تھا مسلمہ کو، تو حدیث کی صحیح کتابوں میں آیا ہے کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا کہ میں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی طرف سے الی مسلمۃ الکذاب، مسلمہ کذاب کی جانب، جو پتلے درجے کا جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور حاشا وکلا کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی مخالف کو گالی دیں، علی اعوذ باللہ. انہوں نے تو جو اس نے کہا ہے، جو اس نے دعویٰ کیا تھا، جتنا بڑا وہ جھوٹ تھا، اسی حساب سے کہا. اس حدیث شریف کو بھی ایک طرف کر کے ہم یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ صاحب آپ اس کا بھی تو تذکرہ کیجئے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا کے راول پنڈی کے قریب ایک گاؤں ہیں، ان کے ساتھ جو مرزا صاحب کی خط و کتابت ہوئی ہے، وہ خط و کتابت چھپ گئی ہے، روحانی خزائن میں ہے، اور مرزا صاحب نے ان لوگوں پر لعنت بھیجنا شروع کی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ لعنت نمبر ایک انہوں نے لگا دی ہے، دو تین چار پانچ چھ، لعنت 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 لعنت، حتیٰ کہ پورا 1000 تک انہوں نے لعنت ہی لعنت لکھا ہے، 4-5 صفحات. اپنے مخالفین پہ اس طرح لعنت کرنا، اور صفے کے صفے لعنت کے لفظ سے بھرتے چلے جانا، اور پھر ترہ یہ کہ خود ہی کاؤنٹنگ بھی کرنا کہ 1000 بار اپنے مخالف پہ لعنت کی ہے، یہ کون سی زبان ہے؟ یہ گالی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مومن کے متعلق فرمایا تھا کہ المومن لا یکون لعانن، مومن کبھی لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا. مومن انسان اپنی زبان بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے، کجا یہ کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر اس کے بعد وہ لعنت کے لیے اتنے نمبر لگاتا چلا جائے اور 1000 لعنتیں. تذکرہ میں مرزا صاحب نے خود الہام جو انہیں ہوا ہے اللہ کی جانب سے، صفحہ 373 دیکھ لیجئے، وہ اپنے الہام کو کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا کہ قل یا ایہا الکفار انی من الصادقین، آپ یہ کہیے کہ اے کافرو میں سچا ہوں. یہ انہوں نے کس کو کافر کہا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی الہام ہوا ہے، تو یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ جو کافر لوگ ہیں یہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کے رسول نہیں تھے، تو ہمیں کافر نہیں کہہ رہے. اور آئینہ کمالات اسلام میں صفحہ 547 کی عبارت ہم پڑھ دیتے ہیں، یہ عبارت ہے ان کی، کہتے ہیں تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم، ہر مسلمان میری کتابوں کو بعین المحبت والمودہ، محبت کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وینتفع من معارفہا، اور اس سے بڑا اس کے معارف جو ہماری کتابوں میں ہیں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا صاحب، ہر مسلمان ہماری کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں جو بھی علمی مواد ہے اس سے اسے سکون ملتا ہوگا. اچھا، اور اسے قبول بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے دعوتی میری دعوت کی، یعنی جو میں نے کہی ہیں چیزیں اس کو قبول بھی کرتا ہے، اور قبول کرنے کا مطلب یہ کہ میری نبوت کو بھی تسلیم کرتا ہے. الا ذریت البغایا، لیکن رنڈیوں طوائفوں کی اولاد، الذین ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے، وہ مجھے نہیں مانتے. ہم سب کیا ہیں؟ یہ ہے زبان. کہتے ہیں سارے مسلمان میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو لوگ رنڈیوں کی طوائفوں کی اولادیں بس وہ ہیں جو مجھے نہیں مانتے. یہ انہوں نے کس کس کو گالی دی ہے؟ کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی زبان ہوتی ہے؟ شرفا کی زبان ہوتی ہے؟ علیہ باللہ. اسی طرح نزول المسیح میں کہتے ہیں جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھا گیا. ہم جب کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کو نبی ماننے والا کافر ہے، تو اس پہ یہ الزام ہے کہ ہم گالی دیتے ہیں، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ جو بھی میرے مخالف ہیں ان سب کو عیسائی یہودی اور مشرک کہا گیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیے یہ کہاں تک گئی ہے بات. نجم الہدا انہوں نے کتاب لکھی، اور اس میں شعر ایک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے دشمن ہیں سارو خنازیر الفلا، یہ سب کے سب لوگ جنگلوں کے سور ہیں. ہم ان کے مخالف ہیں. آپ یہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جس شخص کو نبی مانتے ہیں وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جنگلوں کے سور ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں وَنِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتیں، وہ سب کی سب کتیوں سے بھی بدتر. یہ زبان ہے. اور آخری بات عرض کریں کہ کون کسے گالیاں دیتا ہے. ہمارا معاملہ کم درجے کا ہے. ہمیں انہوں نے طوائفوں کی اولاد کا، ہمیں جنگل کے خنزیر کا، ہماری عورتوں کو کتی کا، یہ معاملات معاف کر دینے کے قابل ہیں. اور ان کی یہ عادت، ان کا یہ قلم مرزا صاحب کا، اور ان کی زبان پھر اسی پہ بس نہیں کی. اللہ کے بڑے اچھے اچھے بندوں کو اس زبان نے رگیدا ہے. علیہ باللہ اتنی بری چیزیں ہیں کہ اس کے نقل کرنے کی ہمت نہیں پڑتی. صرف اس کا ایک نمونہ عرض کریں، زمیمہ جو ہے انجام آتم کا، اس کی پہلی جلد کے ساتویں صفحے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو گلفشانی ہے وہ سنیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو وہ جگہ جگہ ایسی باتیں لکھتے ہیں جس سے لوگوں کو پوری طرح یقین ہو جائے علیہ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت خراب آدمی تھے. کہتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. علیہ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولا کرتے تھے. اللہ کے نبی حاشا وکاللہ پاک تھے ان چیزوں سے. اور آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اور دادی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ اس نے کہا رب انی نظر تو لکا معافی بطنی محررہ، اللہ جو کچھ میرے یہاں جنم لے گا خدایا میں اسے بیت المقدس کی تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں اپنی اولاد کی. اور اللہ نے کہا ہے جب اس کی اولاد پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی کہ اللہ میرے یہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی. خیال تھا بیٹا پیدا ہوتا تو بیت المقدس کی خدمت کرتا. اور اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی کو علم تھا کہ کس غضب کی، کس مقدر کی بچی اس عورت کے یہاں پیدا ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے کہا انی سمیتھا مریم، اللہ میں اس اپنی بچی کا نام مریم رکھتی. اس مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی دعا کر رہی ہے نا، نانی لگی نا سورہ آل عمران میں گئی ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. طنز کرتے ہوئے، تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور قصبی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی. الیعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی خدا مانتے ہیں تو کہتے ہیں شاید تمہارے ہاں یہ بھی شرط ہوگی. کوئی عیسائی اگر اٹھ کھڑا ہو اور مسلمانوں سے یہ کہے کہ تمہارے ہاں نبوت کے لیے شاید یہی شرط ہوتی ہوگی، اس کا کوئی جواب ہے؟ وہ کہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو نا، تو ان کی تو نانیاں دادیاں ایسی تھیں، تو تمہارے ہاں نبوت کے لیے یہ شرط ہے؟ اور اس بنیاد پر آگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کہے پھر علیہ باللہ. اس کی بنیاد مرزا صاحب نے نہیں رکھی، کس نے رکھی؟ یہ ان کی زبان ہے جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور وہ نجات دہندہ تھے اور مجدد تھے. جو لوگ بھی انہیں مانتے ہیں ہم ان کی خدمت میں نہایت ادب احترام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں صرف آپ کے لیے نقل کی ہیں، اور دل پہ پتھر ایک طرح سے رکھ کے وغیرہ یہ عبارتیں شرفا کی مجلس میں پڑھے جانے کے بھی قابل نہیں. کوئی حوالہ اس میں سے ایسا بتائیے جو جھوٹ پر مبنی، کوئی ایسی بات جو غلط، اور اگر نہیں ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ قیامت میں ایک طرف تو جانا ہی، یا تو طے کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جانا ہے، اور یہ طے کر لیں کہ ان کی شفاعت ہے جو وسیلہ اور آسرا ہے اس کا کہ خدا ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور یا تو اپنا دامن ان سے جوڑ لیا جائے یا پھر مرزا غلام قادیانی صاحب سے جوڑ لیا جائے. یہ فیصلہ کرنا ان تمام لوگوں کے اختیار میں ہے جو انہیں اپنا نبی مہدی اور مجدد تسلیم کرتے ہیں. ہم تو یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے بہرہ ور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمرے میں داخل